بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 ستمبر 2012 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں حقیقت شرک کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی ابتدائی 4 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ مقام ہمارے منتخب نصاب کا ایک بہت اہم درس ہے. اس رکوع میں کل 8 آیات ہیں، گویا کہ نصف رکوع ہے کہ جو ابھی میں نے آپ کو سنایا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کریں، مناسب محسوس ہوتا ہے کہ اس رکوع کا ایک مکمل اور رواں ترجمہ ہم کر لیں. قرآن حکیم کے جو عربی متن کے جو الفاظ ہیں ان کا اپنا ایک امپیکٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر روانی کے ساتھ ترجمہ بھی سامنے آئے تو یقیناً وہ ہمارے عقل و فہم کے زیادہ نزدیک بات ہوتی ہے، جس کا تجربہ آپ میں سے یقیناً تجربہ ان حضرات کو ہوا ہوگا جو دورہ ترجمہ قرآن کے پروگراموں میں شریک ہوتے رہے. قرآن حکیم کی تلاوت، اس کا پڑھا جانا، یہ جن لوگوں کا معمول ہے اور تھا، لیکن یہ کہ جب اس دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام سے گزرے تو اب اس میں جو قرآن حکیم کے اندر ایک جو اثر انگیزی ہے اور اس سے انسان جو ایک تاثر قبول کرتا ہے، وہ انہی لوگوں کو معلوم ہے کہ جو اس تجربے سے گزرے ہوں. لہٰذا پہلے ایک رواں ترجمہ کر دیجیے، اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس مختصر وقت ہے میں کوشش کروں گا کہ جتنا حصہ بھی ہم کور کر سکیں اس کو کر لیں. فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی کہ وہ شکر کرے اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کر رہا ہے، اپنی جان کی منفعت کے لیے کر رہا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو شخص بھی کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے معاذ اللہ، اور حمید ہے، اس کی حمد، اس کی ثنا ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ اسے وعظ و نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں یا صفات میں یا اس کے حقوق میں اس کا ساجی قرار نہ دینا، ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهنه، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اور خصوصاً اس کے ماں کا معاملہ کہ جس نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، ضعف پر ضعف برداشت کرتے ہوئے، وفصاله فی عامین، اور پھر اس کا دودھ چھڑایا 2 سالوں میں. ان اشکر لی ولی والدیک، کہ شکر کرے میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر سب کو میرے ہی حضور حاضر ہونا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین تم سے جھگڑا کریں، تمہیں مجبور کریں کہ تم شریک ٹھہراؤ ان کو کہ جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا مت مانو، ان کی اطاعت مت کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ اس دنیا میں بہت ہی بھلے طریقے سے گزر بسر کرو، ان کے ساتھ اپنا معاملہ بہت معروف رکھو. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اتباع اختیار کرو اس شخص کا کہ جس نے اپنا رخ ہماری طرف کر لیا. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں جتلا دوں گا تمہارا ہر عمل جو تم نے کیا تھا. یا بنیا انہا ان تکم اسقال حبت من خردل، اے میرے بیٹے اگر تمہارا کوئی عمل خواب و رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرت، اور وہ کہیں تم نے کسی چٹان کی غار میں گھس کر کیا ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں کیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں کوئی نقب لگا کر کیا ہو، یاتی بہ اللہ، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لو کہ وہ عمل اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، اللہ لے آئے گا اس عمل کو، تم اپنے اعمال نامے میں موجود پاؤ گے. ان اللہ لطیف خبیر، یقین اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین ہے اور ہر شے سے باخبر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھو، نیکی کا، اچھے کام کا، خیر کا حکم دو، اور منکرات سے، برائیوں سے، گناہوں سے روکو. واصبر علی ما اصابک، اور جو تم پر بیتے اسے برداشت کرو. ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے. ولا تصعر خدک للناس، اور اپنے گالوں کو لوگوں کے لیے پھلا کر مت رکھو، یہ ایک متکبرانہ انداز جو ہوتا ہے. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو شیخی ہو رہا ہے اور فخر جتانے والا ہے. واقصد فی مشیق، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز میں پستی اختیار کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقینا آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. یہ کل 8 آیات ہیں جو اس رکوع میں موجود ہیں، اور ترجمے سے یہ بات یقیناً آپ پر واضح ہو چکی ہوگی کہ حضرت لقمان نے جو وعظ و نصیحت اور جو پند و نصائح اپنے بیٹے کو کیے، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان الفاظ کو قرآن میں محفوظ فرما دیا. قرآن حکیم میں 114 سورتوں میں سے کل 8 سورتیں وہ ہیں جو مختلف شخصیات کے نام سے موصول ہیں، جن میں سے 6 شخصیات جو ہیں وہ انبیاء اور رسول میں سے ہیں، اور 2 شخصیات غیر انبیاء غیر رسول. مکی سورتوں کا ایک مجموعہ جو سورہ یونس سے شروع ہوا اور پھر اس کے بعد سورہ مومنون تک چلا، 14 مکی سورتیں، جن میں سورہ یونس بھی ہے حضرت یونس کے نام سے، یہ نہیں کہ اس پوری صورت میں صرف حضرت یونس علیہ السلام کی پیدائش سے اور ان کے انتقال تک کے واقعات موجود ہوں، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے ایک رکوع میں، پھر سورہ ہود ہے، پھر آگے چلیے سورہ ابراہیم ہے، پھر سورہ یوسف ہے، یہ چار صورتیں تو وہ ہیں جو اس مکی صورتیں کے مجموعے میں ہیں، پھر 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے موصوف ایک سورت، اسی طرح 26ویں پارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو جملہ انبیاء اور رسل میں سے 6 وہ ہیں کہ جن کے نام سے قرآن حکیم میں صورتیں موجود ہیں، لیکن دو ہی شخصیات اور ہیں کہ جو نہ نبی تھے نہ رسول تھے، ان میں ایک تو مرد شخصیت جو حضرت لقمان کی ہے جن کے نام سے پوری صورت موجود ہے سورہ لقمان، اور اس کا دوسرا رکن اس کا تجربہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور دوسری صورت جو ہے حضرت مریم کے نام سے، گویا کہ غیر نبی یا غیر رسول دو شخصیات، ایک مرد کی اور ایک خاتون کی، اور انبیاء اور رسول میں سے اس میں سے 6 وہ ہیں کہ جن کے نام سے صورتیں موجود ہیں۔ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے، یہ ایک بہت حکیم اور دانا انسان، اور ظاہر ہے کہ ان کی حکمت اور دانائی کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ نِشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی عطا کی کہ وہ شکر کرے اللہ کا۔ تو حضرت لقمان ایک حکیم اور دانا انسان تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 600-700 برس پہلے کی شخصیت، حبشہ کے رہنے والے تھے، لہذا حبشی النسل، اور حبشی النسل جو ہے اس کا چیز اگر آپ اپنے ذہن میں نقشہ قائم کریں تو سیاہ رنگت ہے، موٹے موٹے ہوت ہیں، گنگریالے بال ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر کسی حبشی شخص کا تصور کیا جاتا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حبشی النسل تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکمت انہیں عطا فرمائی تھی، عقل و شعور کی پختگی، اس لیے کہ اس بات کو نوٹ کیجئے، ایک شے جسے ہم علم کے نام سے جانتے ہیں، معلومات کا ذخیرہ اپنے ذہن کے اندر اکٹھا کر لینا، اور اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں، مختلف اس کے ادوار ہیں، اسٹرانومی بھی ہے، فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اس کے بعد بایولوجی بھی ہے، تمام یہ مختلف اقسام ہیں، اور ظاہر ہے کہ علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ آگے اور نئی دنیا موجود ہے۔ لیکن جو علم انسان کے اندر اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت پیدا نہیں کرتا، وہ پھر حیوانی علم ہے، جس کا تعلق صرف آپ کے حواس خمسہ سے آپ نے چھو کر دیکھ لیا، محسوس کر لیا، آنکھوں سے دیکھ لیا، کوئی آواز کان سے سن لی، حواس خمسہ یہی ہے نا، تو ان کی بنیاد پر جو علم آپ حاصل کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو آپ کے رب سے قریب کر دیتا ہے، قرآن حکیم میں کئی مقامات پر اس موضوع کو واضح کیا گیا، انسانوں میں سے بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ان حواس خمسہ سے وہ کام لیتے ہیں جو ان کے اندر اللہ کی معرفت پیدا کرنے والے ہیں، ورنہ عظیم اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ خالصتاً حیوانی سطح پر زندگی گزار کے یہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہم نے انہیں کان دیے لیکن اس سے سنتے نہیں، حیوانوں کا سا سننا سنتے ہیں، لیکن کسی شے کو سن کر اور دل نے اگر اس کی گواہی دی تو اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، ہم نے انہیں دل دیے ہیں، عقل دیا ہے، عقل و شعور بخشا ہے، لیکن سوچنے کو تیار نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ وسیع و عریض کائنات، یہ بساط جو اللہ نے بچھائی ہے کس لیے، اگر انسان یہ محسوس کرے کہ تمام پورا کارخانہ خداوندی میرے لیے ہے، انما دنیا خلقت لکم، اس پوری کائنات کی بساط کا اصل حاصل انسان، انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا، پوری اس کائنات کی ہر شے تمہاری چاکری کر رہی ہے۔ تو اگر انسان کا علم جو ہے اسے اس کے رب سے قریب تر کر دے تو اسے کہتے ہیں حکمت اور دانائی۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ انشکر للہ، کہ انسان کے کل جذبات شکر مرکوز ہو جائیں اللہ کے اندر. یہاں بھی انسان کے اندر جو ذہنی ارتقا ہوا اس کا میں ایک تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. ایک دور انسان پر وہ تھا کہ جبکہ اس نے سورج کو اپنا دیوتا قرار دے دیا. کیوں؟ سورج نے اپنی زبان سے تو نہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو. کیا جذبات تھے انسان کے؟ اس انسان نے اس سورج کو اپنا بہت بڑا منعم اور محسن سمجھا. سردیاں ہیں، کڑکڑاتی ہیں سردیاں، سورج طلوع ہوا، اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی، ورنہ اگر سورج نہ ہوتا اور اس میں حرارت نہ ہوتی اور حیات اور زندگی نہ ہوتی تو انسان تو برف کا ٹکڑا بن جاتا. پھر یہی سورج ہے کہ جس سے اس کی فصلیں پک رہی ہیں، یہی سورج جو ذریعہ بن رہا ہے بارش کے برسانے کا، سمندر سے بخارات اٹھے اوپر جا کر کنڈنس ہوئے، اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہوائیں چلی اور جا کر جو ہے جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں جا کر اس کو برسا دیا. تو انسان کے جذبات شکر مرکوز ہو گئے صرف سورج کے لیے، لہذا سورج کو اپنا ایک بہت بڑا محسن سمجھتے ہوئے انسان اس کے سامنے سجدہ دینے ہو گیا، یہ ہے میرا معبود. انسان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سورج نے مجھے پیدا کیا ہے، لیکن اس سورج کا اتنا بڑا احسان ہے اس پر. اسی طرح انسان کے لیے پانی جو ہے منبع حیات ہے، وجعلنا من الماء كل شيء حي، پانی جو ہے اس کے بغیر زندگی کا تو کوئی تصور نہیں. لہذا پانی کو اپنا بڑا محسن سمجھا اور جل دیوتا وجود میں آ گیا. پانی یہ بھی معبود ہے، اسے بھی سجدہ کرنا چاہیے. آگ کو جو ہے وہ سمجھا کہ اس کا بڑا احسان ہے، آگ کی تپش، اس کی وجہ سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں اور سردی سے نجات حاصل ہوتی ہے، لہذا آگ دیوتا وجود میں آ گیا، آگ کی پرستش ہونے لگ گئی. تو معلوم ہوا کہ تمام جذبات شکر جو ہے انسان کے مرتکز ہو گئے ان تمام اسباب پر، اور اس کی نگاہ اوجھل رہی اس مسبب الاسباب سے کہ جس نے یہ چیزیں پیدا کی تھی. اس زمن میں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا. ان کی قوم میں وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جو سورج کو دیوتا مانتے تھے، ستارہ پرستی عام تھی، اسی طرح چاند کو دیوتا قرار دیا ہوا تھا. اب بالکل جسے آپ کہیے یہ شعوری جو انسان کی عمر ہوتی ہے اس کے بالکل اوائل قوم کو دیکھا اس قسم کی خرافات کے اندر مبتلا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال دل نے پھر گواہی دی کہ جو شے جس پر زوال آ جائے وہ میرا معبود نہیں ہو سکتا. سورج طلوع ہوتا ہے، نصف النہار پر پہنچا، پھر غروب ہو گیا، رب تو غروب نہیں ہوتا. چاند جو ہے اپنی مختلف شکلیں تبدیل کرتا رہتا ہے، کبھی چھوٹا تھا بڑا ہو گیا، پھر ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا، اس پر بھی زوال آ گیا، پھر غروب ہو گیا. لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نگاہ تھی توحید والی وہ اللہ تک پہنچی. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ تمام چیزیں اسباب کے درجے میں، اصل مسبب الاسباب کون سی ذات ہے جس نے سورج کے اندر وہ حرارت و تمازت رکھی ہے، جس نے پانی کے اندر وہ صفت رکھی ہے کہ وہ آپ کی پیاس کو رفع کرتا ہے، اس سے آپ کی فصلیں سیراب ہوتی ہیں. تو انسان گویا کہ عقل اس کے وہی اعضاء جو اللہ نے دیا تھا، دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی دی ہیں، سننے کے لیے سماعت بھی دی ہے. لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل ہم اضل. اگر کوئی شخص ان اعضاء سے وہ کام نہیں لیتا جس سے اس کے دل میں اس کے رب کی، اس کے خالق اور مالک کی معرفت پیدا ہو، تو قرآن کہتا ہے یہ پھر انسان نہیں ہے، حیوان ہے. انعام مویشی، ڈھول ڈنگر، اس لیے کہ وہ بھی سنتے ہیں، وہ بھی مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ رب کی معرفت جس طرح ان کے کسی حصے میں نہیں آئی، اس طرح انسان کے حصے میں نہیں. تو حکمت اصل میں اس علم کو کہتے ہیں. یہی وجہ اس کا اصل مادہ جو ہے ہے کاف اور میم، جس کے اندر مضبوطی اور پختگی، محکم. فلاشے بڑی محکم ہے، بڑی مضبوط ہے، بڑی پختہ ہے. استحکام یہ ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے لفظ. مادہ کیا ہے؟ وہی ہے کاف اور میم، اسی سے حکمت بنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی عطا کی تھی کہ وہ شکر کرے اللہ کا. معلوم ہوا کہ حکمت کا اصل کمال یا معراج ہے وہ شکر ہے. حضرت لقمان کی شخصیت اس اعتبار سے ایک بات جو بیان ہونے سے رہ گئی کہ نہ خود نبی ہے نہ رسول ہے, ورنہ انبیاء اور رسول میں ان کا ذکر جو ہے قرآن میں کئی اور مقامات پر بھی ہوتا ہے. جیسے ہر نبی اور رسول کا ذکر صرف ایک مرتبہ تو نہیں ہے, کئی صورتوں میں ذکر موجود ہے. لہذا ان کے بارے میں یہ بھی اتفاق ہے اس بات پر بھی کہ نہ نبی تھے نہ رسول تھے, بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا کہ کسی نبی یا رسول کے امت میں سے بھی نہیں تھے. اور ان کے پاس بڑی قوی دلیل یہ ہے کہ ان کے وعظ و نصیحت میں جہاں توحید کا ذکر بھی ہے اور بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ہے, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, ایمان بالآخرت کا ذکر ہے, لیکن ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں. لیکن اکثر و بیشتر جو ہمارے ہاں مفسرین ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کسی نبی اور رسول کی امت میں سے تھے, اس لیے کہ انہوں نے اپنی اس بعض و نصیحت میں اقامت صلاۃ کا ذکر کیا, نماز کو قائم کرو. تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نظام ایسا موجود تھا کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا تھا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, اور قرآن حکیم میں فرما دیا گیا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس شخص کو حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی اسے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا خیر عطا ہو گیا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, اور جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے. یہاں بھی ذرا ہمیں اپنے ذہن میں ان باتوں کو تازہ کر لینا چاہیے. بہت سے حضرات کیونکہ ہمارے دروس کے پروگرام میں شامل رہتے ہیں ان کے علم میں یہ باتیں کہیں ہوں گی, لیکن یہ کہ پھر ان کو تازہ کر دیجیے. شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر اصل میں ایک خاص جذبے کا نام ہے جو کسی انسان کے دل کی گہرائیوں سے امڑتا ہے اپنے کسی محسن یا منعم, جس نے اس کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے, کوئی بھلائی کی ہے, کوئی احسان کیا ہے, اس میں رد عمل کے طور پر جو جذبہ تشکر انسان کے اندر سے ابھرتا ہے وہ شکر ہے. شکر کے مقابلے میں ایک لفظ ہے یہاں ابھی گیا, ومن شکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید. شکر کے مقابلے میں کفر ہے کہ وہ جذبات کے جو بطور رد عمل انسان کے اندر سے ابھرنے چاہیے اگر آپ نے ان کو دبا دیا تو یہ کفر ہے. اپنے خالق کی اپنے مالک کی پہچان انسان میں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ انسان کی فطرت کے اندر رب کی معرفت موجود ہے. وہ تو مادہ پرستانہ سوچ ہے, یہاں کی گہما گہمی ہے, یہاں کی رنگینیاں ہیں, زیب و زینت ہے اس دنیا کی, جس کی وجہ سے وہ معرفت رب کے جو جذبات انسان کے اندر رکھے وہ دھندلے پڑ جاتے ہیں. یہ بڑے موٹے موٹے غلاف جو ہیں اسے ایسا کور کرتے ہیں کہ اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوتی, ورنہ ہر انسان کے اندر موجود. اور اسی کا مظہر آپ عام طور پر دیکھتے ہیں, کسی انسان پر کوئی بہت بڑی مصیبت, بڑی تکلیف, کسی آزمائش میں دوچار ہو گیا, خواہ اس نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی تھی, جمعے کا بھی کوئی سوال نہیں تھا, عید بھی پڑھ لی تو بڑی مشکل سے, لیکن یہ کہ اندر چونکہ وہ ایک ایلیمنٹ موجود ہے جسے آپ کہیں گے نور فطرت, لہذا ایسے مواقع پر وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے, عاجزی و زاری اختیار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, کوئی وعدہ آئندہ کی زندگی میں اللہ سے وعدہ کرتا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے مشاہدے کی, ہمارے اوپر سے ہو کر گزرتی ہیں, ہمیں معلوم ہے. تو یہ جذبات شکر گویا کہ ہر انسان کے اندر پیدا ہونا لازم ہے. اور یہاں خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ جذبات صرف انسان کے اندر نہیں, حیوانات میں بھی موجود ہوتے ہیں. کسی حیوان کے نوزائیدہ بچے کو, چھوٹا بچہ ہے جو کہیں پیاس سے بلک رہا ہے, بلی کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے, آپ نے دیکھا اور فوراً اس کی سیوا کی, گھر لے آیا اور اس کو کہیں کوئی دودھ پلا دیا, پانی پلا دیا, اس کی غذا کا بندوبست کیا. اب دودھ پینے کے بعد یا وہ غذا کھانے کے بعد وہ سر اٹھا کر جب آپ کی طرف دیکھے گا تو وہ جذبہ تشکر آپ کو اس کی آنکھوں میں ابلتا ہوا محسوس ہوگا اور اس کا اظہار بھی کرے گا. اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ جو ہے وہ لپیٹے گا، رگڑے گا، گویا کہ اپنے ان جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ خیر کیا ہے، یہ بھلائی کی ہے، انسانوں کی بجائے حیوانوں میں بھی موجود. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت اور دانائی اگر انسان میں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ انسان کو سراپا تشکر بن جانا چاہیے اللہ کے لیے. یہ جذبات شکر اگر واقعتاً سچے ہیں، ایک تو دیکھیے ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں جو ثقافتی الفاظ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ الفاظ یار خاص ذہنیت کا ایک عکاس ہے کہ اسے اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، تکبیر کر رہا ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، انشاءاللہ. اب کوئی شخص الحمد للہ تو کہہ رہا ہے، لیکن یہ اگر صرف زبان کی حد تک ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے سراپا شکر بن جانا، اگر اس کی کوئی جھلک اس کی عملی زندگی میں نظر نہیں آ رہی، ان جذبات کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب، اپنے پالنہار کا ہر حکم واجب الاطاعت سمجھے منطقی طور پر. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کا نتیجہ کیا، آپ کیا برآمد کریں گے کہ وہ صرف الحمدللہ زبان سے تو کہہ رہا ہے، دس نیکی اللہ تعالیٰ اسے یقین عطا فرما دے گا، لیکن اس کے اعضاء و جوارے اس کے گواہ نہیں ہے. لہذا ہمارے عام طور پر اس شکر کے تین جو ہے درجے متعین کیے گئے، شکر باللسان سب سے پہلا درجہ، یہ سب سے جسے آپ کہیے کم تر درجہ، کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، کوئی بھلائی کی ہے، آپ اپنی زبان کو استعمال کیجئے، شکریہ کے الفاظ ہیں، جزاک اللہ کے الفاظ ہیں، تھینک یو کے الفاظ ہیں، تمام الفاظ، یہ شکر باللسان ہے، تاکہ وہ جو آپ کا مخاطب ہے وہ سمجھے کہ اس شخص نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے. اگلا درجہ ہے شکر بالقلب، کہ یہ شکریہ کے الفاظ صرف اس کی زبان کا ایک نوک سے ادا کیے ہوئے نہ ہوں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہوں. اس میں جس شخص پر بھی آپ نے احسان کیا، اس کی آنکھوں کے اندر بھی آپ کو اپنے لیے جذبات تشکر نظر آئے، گویا کہ یہ دل کی گہرائی سے جذبات ابھر رہے ہیں. اور تیسرا درجہ وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں شکر بالجوارح، اب آپ کے اعضاء و جوارح بھی اس بات کی دلیل اور اس کا مظہر بن جائیں کہ آپ واقعتاً اس کے لیے سراپا تشکر ہیں. تو حکمت و دانائی کا اصل حاصل کیا ہے؟ ان اشکر للہ. یہی تینوں جذبات جو ہیں درجات اللہ کے لیے اگر آپ رکھیں گے تو شکر باللسان، سبحان اللہ، الحمد للہ، اذکار مسنونہ میں آپ کو بہت سے ایسے ذکر مل جائیں گے جس میں سراپا شکر ہوتا ہے، انسان سراپا تشکر ہوتا ہے اللہ کے لیے، اور اس میں اپنی ذریعہ بناتا ہے اپنی زبان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو اپنی ایک حدیث میں فرمایا تھا، بہت سے حضرات کو شاید یاد ہو، پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے تاکہ یہ چیزیں پھر ہماری عملی زندگی میں بھی کوئی اثر و نفوذ پیدا کریں. کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بڑے خفیف، انہیں ادا کرتے ہوئے انسان کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، زبان کا کیا بگڑ گیا، بہت سہولت کے ساتھ ادا ہو گئے. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے. حبیبتان للرحمن، یہ تو کل دو کلمے اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء میں ٹاپ پر ہے. الرحمن، رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حبیبتان للرحمن، ثقیلتان فی المیزان، اور نام اعمال میں یہ کلمے بڑے وزنی ہیں، گویا کہ نیکیوں کے پلڑے کو بوجھل کر دینے والے کلمے. اور وہ دو کلمے ہیں کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی طرح حضور نے فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، سبحان اللہ کا کلمہ جو ہے نیکیوں کے پلڑے کو نصف بھر دیتا ہے. والحمدللہ تملؤه وتملؤ ما تملؤ ما في السماوات وما في الارض، اور کلمہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ بقیہ میزان کو پر کر دیتا ہے بلکہ اس زمین و آسمان اس پوری کائنات کو پر کر دیتا ہے. لیکن یہ کلمہ صرف زبان سے برآمد کر دینا مقصود نہیں ہے، اس کے جو مقتضیات ہیں کہ جس میں وہ تینوں درجے آئیں گے، اگر الحمدللہ کا کلمہ ہے کل شکر اللہ کے لیے تو یہ شکر باللسان بھی ہے، شکر بالقلب بھی ہے، اور شکر بالجوارح. اور اپنے خالق اور مالک کے لیے شکر بالجوارح کیا ہوگا، اسی شے کو ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، سر تسلیم خم کر دینا اللہ کے سامنے، اس کا ہر حکم، اس کی اطاعت اپنے اوپر واجب قرار دے دینا، یہ ہے شکر بالجوارح. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص بھی شکر گزاری کی رویش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اس کی منفعت اسی کی جان کو پہنچے گی. وَمَنْ كَفَرَ، یہاں نوٹ کیجیے شکر کے مقابلے میں پھر لفظ کفر آ گیا، اور جو شخص ان جذبات تشکر کو دبا دیتا ہے، نہ شکر باللسان پر کاربند ہے، نہ شکر بالقلب اس کے اندر پیدا ہوا، اور شکر بالجوارح کی نوبت تو اس کا تو کوئی سوال نہیں. تو ومن کفرا، اب یہ شخصیت گویا کہ تعبیر ہوگی کفر سے، اصطلاحاً کفر تو اسی کو کہیں گے جو اسلام کو قبول نہ کرے، جو ایک اللہ کو اپنا رب نہ مانے. لیکن یہ کہ جب آپ آئیں گے اس میں خاص طور پر لغت کے اعتبار سے تو شکر کے مقابلے میں لفظ کفر. ومن یشکر فانما یشکر لنفسه ومن کفر فان اللہ غنی حمید، جو شخص شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے، اور جو کفران نعمت کرتا ہے ناشکری کرتا ہے، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی غنی ہے، اسے تمہارے شکر کے کلمات کی احتیاج نہیں ہے، یہ تو تم اپنے بھلے کو کر رہے ہو، ورنہ اس کائنات کا ہر ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. قرآن کی آیت خود اس پر گواہ ہے، سورہ بنی اسرائیل نے فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اس ساتوں آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر شے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، بات یہاں مکمل نہیں ہوئی، آگے مزید تاکید ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. پرندوں کی چہچہاہٹ ہو اور درندوں کی کوئی آوازیں ہو، آپ کو کیا خبر کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے نہیں کر رہی. اور تسبیح میں ایک شے جسے آپ تسبیح حالی کہتے ہیں، کوئی شے اپنے وجود سے اپنے خالق اور مالک کی تسبیح کر رہی ہے، آپ نہ اس الفاظ کو سن سکتے ہیں نہ آپ کے کان میں اللہ تعالیٰ نے وہ استطاعت رکھی. ہمارا کان تو ایک خاص ڈیسیبل کی فریکوینسی ہے، اس سے نیچے کی آواز بھی نہیں سن سکتا، اس سے اوپر کی بھی نہیں سن سکتا. اس کی بہترین مثال یہ کہ آج کل جو الٹرا سونولوجی ہو رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ، وہ ہے کیا؟ وہ خاص ویوز ہیں ساؤنڈ ہی کی، آپ سن نہیں سکتے، آپ کی سماعت سے بالا تر ہے، لیکن یہ کہ بارہ ان کا افیکٹ ہے، وہ مشینیں اس کو محسوس کر لیتی. تو وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہارے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ استطاعت نہیں رکھی کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکو. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، کسی کی تسبیح اور کسی کی حمد و ثنا معاذ اللہ، اللہ اس کا محتاج نہیں، حمید ہے، وہ بڑی خوبیوں والا ہے. اور اس کی ایک ورشن یہ بھی ہوگی کہ اس کائنات کی ہر ہر شے اس کی حمد کر رہی ہے، حمید دائمی حمد کا حامل. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جبکہ کہا تھا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جبکہ وہ اسے واعظ و نصیحت کر رہے تھے. یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ مفسرین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ واعظ و نصیحت غالباً انتقال سے پہلے کی جو واعظ و نصیحت ہوتی ہے، جو کوئی شخص اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے، اسی نوع کی واعظ و نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی. اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے کسی زندگی کسی شخص کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے غور و فکر جو کرتا رہا اب وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس سے رخصت ہونے سے پہلے جو ہے اپنے اس پورے غور و فکر کا نچوڑ اپنی اولاد تک منتقل کر دے. کسی شخص کو فرض کیجئے کوئی نسخہ کیمیا ہاتھ آ گیا کوئی ایسی شخص کے جسے آپ کہیے کہ باپ داتا سے منتقل ہوتی اس تک پہنچی اب وہ چاہے گا کہ وہ صرف اس کی اولاد ہی میں منتقل ہو. کوئی حکیم ہے یا سنیاسی بابا ہے اس کے پاس کچھ اس قسم کے نسخے ہوتے ہیں جو لوگ کچھ دوسروں تک نہیں پہنچاتے لیکن مرنے سے پہلے چاہتا ہے وہ شخص کہ یہ بات میری اولاد کو منتقل ہو جائے. لہذا اس کے اندر جو ایک تاکید ہوگی جو اس کے اندر زور ہوگا تو آپ کو ان واضح نصیحت کے اندر جو آگے بیان ہو رہی ہے وہی تاکید اور وہی مؤکد کلام نظر آ رہا ہے. وہ ہوا یعظہ جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ الوداعی نصائح جو ہوتی ہیں ان کا ذکر ہے. یا بنی لا تشرک باللہ گویا کہ پوری زندگی کے غور و فکر کا نچوڑ کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک قرار نہ دینا. دیکھیے ابھی جس بات کا ذکر ہوا تھا حکمت اور دانائی اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ شکر. اور شکر میں توحید کیا ہے؟ کہ شکر کل کا کل اللہ کی ذات پر مرکوز ہو جائے. اگر یہ جذبات شکر رستے میں کہیں بھٹک گئے ادھر ادھر نکل گئے سورج کو سمجھا کہ اس کے اندر حرارت اور تمازت جو ہے اس کی ذاتی ہے اور اسی کو سجدہ کر دیا تو اب وہی جذبات شکر ہیں کہ جن کی رسائی اس خالق تک اس مالک اور مسبب الاسباب تک نہ ہوئی بلکہ وہ رستے میں جو ہے کج رستہ اختیار کر لیا اس نے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ہے شرک. شکر کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے وہ جذبات تشکر فوکس ہو جائیں. اور شرک کیا ہے؟ وہی جذبات تشکر جو ادھر ادھر بھٹک گئے. سورج دیوتا ہے آگ دیوتا ہے جل دیوتا ہے یہ تمام انہیں جذبات شکر کی ایک ڈائیورشن ہے. اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ وہی تین الفاظ ہیں شکر شین کاف اور را اور انہیں کی ترتیب آپ بدل دیجئے تو شین رے اور کاف شرک بن گیا. الفاظ تو وہی ہیں. لہذا شکر کا نتیجہ کیا نکلا؟ یا بنی لا تشرک باللہ وہ جذبات شکر فوکس رہنے چاہیے اس خالق اور مالک کے لیے. اگر کہیں اس کے اندر کوئی ڈائیورشن آ گئی کہیں اور رستہ کوئی انہوں نے کوئی ایگزٹ لے لیا کہیں بھٹک گئے تو وہی ہے کہ جہاں سے پھر شرک شروع ہو جائے گا. تو حضرت لقمان کو جو حکمت و دانائی عطا کی تھی وہ کس لیے؟ انشکر للہ. اور اسی شکر کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اگر وہ اللہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے تو پھر وہ ضلالت اور گمراہی ہے اور شرک ہے جس کے اندر انسان ملوث ہو جائے گا. لہذا سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اب یہ شرک وہ جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں. ہاں توبہ تو وہ شے ہے جو ہر شے کو معاف کر دے گی. وہی مشرکین عرب تھے نا. جرم وہ کر رہے تھے جس کی کوئی معافی نہیں لیکن اسلام لے آئے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے مخا کتنا ہی بڑا انہوں نے شرک کیا. کسی کو اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا لیکن یہ کہ وہ تمام کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. توبۃ النصوح. تو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی ناانصافی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک قرار دے دیا جائے. لیکن یہ کہ شرک سے نیچے نیچے کے جو گناہ اللہ تعالیٰ جو اس کے دل سے توبہ کرے گا معاف فرما دے گا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کوئی شخص شرک کے رستے پر تھا لیکن توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا. اور شرک کے بارے میں ہم عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کسی دیوی یا دیوتا کو سجدہ کر دینا شرک ہے. کسی قبر کے بارے میں صاحب قبر کے بارے میں انسان کا یہ سمجھنا یہ حاجت روا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے. اور اس شرک کے جلی کی صورت یہ ہوگی کہ جا کر شرک اس قبر کو بھی سجدہ کر دیا. لیکن یہ کہ شرک عملی اعتبار سے ہم کس کس اعتبار سے شرک کے اندر ملوث ہوتے ہیں اس کا ہمیں سان گمان بھی نہیں ہوتا. جسے علامہ اقبال نے کہا تھا حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، ہمارے اعمال کے اندر کس طرح ان کا جو ہے ظہور ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال وہ شرک جلی نہیں ہے، شرک قبل، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل بیان کی تھی کہ کسی شخص کا اپنے کسی شرک خفی کے اوپر مطلع ہو جانا یا آگاہ ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل اور کٹھن کام ہے جتنا کسی سیاہ چونٹی کو سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتے ہوئے دیکھنا. گٹاٹوپ اندھیرا ہے، سیاہ رنگ کا پتھر ہے، اس کے اوپر سیاہ چونٹی رینگ رہی ہے، اس قدر مشکل کام ہے اسے دیکھنا. یہ تعبیر فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کی، انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. اللہ کا حکم پس پشت ڈال لیا اپنے نفس کی اطاعت کی، قرآن کہتا ہے شرک ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. لا کہتا پھرے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن ہاتھ جوڑے اگر کھڑا ہے اپنی خواہشات نفس کے سامنے اور کوئی سروکار نہیں کہ اللہ کا حکم کیا، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، کتنا ہی اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہو، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا نفس ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ گناہ اس کا کوئی نہ کوئی تعلق شرک کے ساتھ لازمن وابستہ ہے. اور یہاں بھی خاص طور پر والد محترم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ میں کوٹ کروں گا کہ ہر نیکی، ہر خیر، ہر بلائی وہ جا کر ملتی ہے توحید کے ساتھ، اور ہر گناہ، ہر معصیت، ہر نافرمانی اس کے ڈانڈے جا کے مل جاتے ہیں شرک کے ساتھ. آپ انالیسس کیجئے تو معلوم ہوگا واقعتاً ہر گناہ جو آدمی کر رہا ہے ایک نوع کا شرک ہے، اس لیے کہ توحید کا تقاضا یہ تھا کہ آپ اللہ کی فرما برداری کرتے، لیکن آپ نے اطاعت میں شرک کیا، یہ شرک فی الاطاعت ہے. لیکن یہ تمام چیزیں آئیں گی شرک خفی کے اعتبار سے. شرک جلی وہ تو پھر وہ شے ہے کہ جس کے بارے میں سورہ مریم میں الفاظ وہ ہیں جو عریاں ترین شرک ہے، اللہ کے لیے کسی کو بیٹا یا بیٹی تصنیف کر دینا. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. ان لوگوں کا اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کے لیے کسی کو بیٹا قرار دے دیا. یا مشرکین عرب جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شک ہو جانے کو ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کو ہے. اتنی بڑی بات انہوں نے اپنی زبان سے نکالی کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا یا بیٹی ہے، یہ تو شرک جلی ہو گیا نا. لیکن شرک خفی کے اعتبار سے خاص طور پر نوٹ کیجئے، یہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اس لیے کہ توحید میں جو مقام ان کا ہے جس کو قرآن نے پوری طرح نریٹ کیا ہے، اس قوم میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا جن میں ستارہ پرستی بھی تھی، سورج کو دیوتا قرار دیا ہوا تھا، ہر نوع کا شرک موجود تھا، لیکن توحید تک پہنچ گئے. انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا ٹریبیوٹ جو قرآن پیش کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ایک سے زائد مقام پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، وما کان من المشرکین. وہ شرک خفی کی جو ہلکی سے ہلکی قسم ہو سکتی ہے اس سے بھی پاک تھے. وما کان من المشرکین، حالانکہ ہم تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم کیسے ممکن ہے کہ اپنے آپ کو مشرکوں میں سے قرار دے دیں. اور کجا اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو اس بارے میں دو جگہ کہہ رہا ہے، میرا وہ بندہ ہرگز مشرک نہیں تھا. یہاں شرک جلی مراد نہیں ہے، یہاں وہ شرک خفی مراد ہے کہ جس کے اوپر مطلع ہونا انسان کا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے جتنا کہ کسی سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی سیاہ چونکی کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ اس نوع کے شرک کے بارے میں ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرے کہ واقعتاً ہمیں آگاہی ہو کہ ہر گناہ، ہر نفس و نافرمانی، ہر معصیت اس کا کوئی نہ کوئی تعلق جو ہے، خواہ وہ شرک خفی ہی کی کوئی جو ہے وہ شاخ ہو، اس کے ساتھ مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس شے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.